السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یونس. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، سورہ یونس ہم شروع کرنے والے ہیں. سورہ نمبر 10 ہے. اس میں تقریباً 109 آیات ہیں سورہ یونس میں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس میں، آپ اگر اپنے مصحف پر دیکھیں تو آپ کو لکھا دکھائی دے رہا ہوگا منزل نمبر 3، یا عربی مصحف پر لکھا ہوتا ہے حزب 3. یہ جو منزل ہے، تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے تیسری منزل شروع ہو رہی ہے. تو یہ جو منزلوں کی تقسیم ہے، اردو میں سے منزل کہتے ہیں اور عربی زبان میں سے حزب کہتے ہیں. حزب کا مطلب ہوتا ہے جز یا ٹکڑا یا حصہ. اور یہ جو منزلوں کی تقسیم آپ کو ملے گی، یہ اس میں صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بیچ کی صورت سے آپ اٹھا کر اس کو آدھا کر دیں یا الگ ایک حصہ کر دیں. پاروں کی تقسیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کی تقسیم میں ایسے لگتا ہے کہ گویا کسی نے بالکل پیج گن کر الگ الگ 30 پاروں میں تقسیم کر دیا ہے، اور موضوع کا خیال نہیں رکھا گیا، ٹاپک کا. لیکن صورتوں کی تقسیم میں یہ جو احزاب ہے یا منزلیں ہیں، اس میں ان سب کا خیال رکھا گیا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے قرآن یعنی اپنے مصحف میں حزب کے طور پر، یعنی جو حزب ہوتا ہے اس سے تقسیم کر رکھی تھی، اور 7 منزلیں انہوں نے مقرر کی تھیں اپنے قرآن میں، جس میں سے 2 منزلیں الحمدللہ ہم ختم کر چکے ہیں. یعنی 2 منزلیں ہماری ہو گئیں الحمدللہ، دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں استقامت دے انشاءاللہ. تو 2 منزلیں ختم ہو گئی ہیں. تو قرآن 7 منزلوں میں ہے، یا 7 احزاب میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلی تقسیم 3 سورتوں کی تھی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. دوسری منزل 5 سورتوں کی تھی. اب یہ جو تیسری منزل ہے، اس میں 7 سورتیں ہیں. صحابہ کرام نے اس کو احزاب میں تقسیم کیوں کیا تھا، یا اس کو اردو میں ہم منزل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام اپنی تلاوت کا جو ان کا انداز تھا یا ان کا طریقہ کار تھا، کہ 7 دنوں میں 1 قرآن کریم کی تلاوت وہ مکمل کر لیا کرتے تھے. ماشاءاللہ، اللہ ایسے وقتوں میں برکت آج ہمارے بھی دے دے انشاءاللہ، کہ ہم بھی اس طرح سے قرآن کو مکمل کر سکیں تلاوت اس کی. کچھ صحابہ کرام اتنے زیادہ شوقین تھے قرآن کی تلاوت میں کہ وہ 3 دن میں بھی قرآن کی تلاوت کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے منع کیا تھا. اور کیوں منع کیا تھا، اس کی حکمت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ پھر وہ انداز باقی نہیں رہتا، یعنی اس میں وہ سوچ، غور و فکر وہ پیدا نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام نے تقسیم کر رکھی تھی، 7 احزاب ہیں قرآن کریم کے، اور اس طرح سے 1 ہفتے میں 1 پورا کمپلیٹ قرآن تلاوت کے طور پہ ختم ہو جاتا ہے. صحابہ کرام اتنا قرآن کیوں پڑھتے تھے، اور 1 حزب روزانہ ختم کر لیا کرتے تھے؟ پڑھ کر اور سن کر اتنی حیرت ہوتی ہے کہ آخر کیوں اتنا وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کو کیوں اتنی طلب تھی، کیوں اتنی محبت تھی قرآن سے. تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا پڑھنا دراصل یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. یعنی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک طرح سے ایمان کی ایک ٹونک ملتی رہتی ہے. جتنا آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو اتنا ایمان کا حصہ ملتا چلا جائے گا، یا آپ کے اندر ایمان کا لیول بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ ایمان کا جو سر چشمہ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور ایمان دراصل ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو عمل کے لیے ضروری ہوتی ہے، عمل صالح کے لیے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس ایمان ہو اور عمل صالح میں آپ کے اضافہ نہ ہو. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا ہی عمل صالح آپ کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو معلوم یہ بات ہوئی کہ جو صالح عمل اختیار کرنا چاہتا ہے، یہ اپنے ایمان کی تکمیل چاہتا ہے، ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتا ہے، یہ اپنے دل و دماغ کو، اپنے عمل کو ایمان کا سپلائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک مثال سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ تین اشخاص ہیں، تینوں کے پاس کار ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے بس دو دن پہلے جو پیٹرول ڈالا تھا وہی کافی ہو گیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے کل سے اب تک دو دفعہ پیٹرول ڈلوا چکا ہوں۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ میں تو چار یا پانچ دفعہ پیٹرول ڈلوا چکا ہوں۔ تو کس کو پیٹرول کی زیادہ ضرورت پڑی؟ جس کی کار کل سے لے کر اب تک وہیں ایک ہی جگہ کھڑی رہی، اسے کل سے اب تک پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جس کی کار نے دو دفعہ سفر کیا، اس لیے اس کو دو دفعہ پیٹرول ڈلوانا پڑا۔ اور جس کی کار نے زیادہ سفر کیا، اس کو زیادہ دفعہ پیٹرول ڈلوانا پڑا۔ تو پتہ چلا کہ متقی بننے کے لیے، عمل صالح میں آگے بڑھنے کے لیے، آپ جتنا آگے بڑھنا چاہیں گے، جتنی آپ گاڑی چلائیں گے، اتنا آپ کو اتنے ایمان کی ضرورت ہوگی۔ تو جو جتنا متقی بننا چاہتا ہے، جتنا اپنے عمل صالح کی گاڑی کو تیز کرنا چاہتا ہے، اس کو اتنا ہی قرآن سے جڑے رہنا پڑے گا، اتنا ہی اس کا قرآن سے تعلق بڑھتا جائے گا، اور قرآن کو وہ چھوڑے گا ہی نہیں۔ اور کچھ کتابوں میں جو بات لکھی ہے، ہمیشہ وہ بات بہت ہی پسند آتی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہوا کرتی تھی، اور بڑے بوڑھے صبح اٹھ کر ہی پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو بچوں کے کانوں میں یہ آوازیں پڑھتے رہتی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا انداز ہی بالکل مختلف ہو گیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بس وہ ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دور کیا تھا بچپن میں، مولوی صاحب سے پڑھا تھا قرآن، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس زندگی میں ایک بار قرآن پڑھ لینا کافی ہے، جو بچپن میں پڑھا تھا بغیر سمجھے بوجھے، بغیر کسی تجوید کے، بس ایک کھیل کود میں پڑھ لیا تھا۔ تو بعض لوگ تو زندگی میں ایک ہی بار وہ جو بچپن میں قرآن پڑھا تھا بس وہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ وہ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کتنے ہمارے یہاں کے، خصوصاً ہمارے مرد حضرات میں سے جو لڑکے ہیں، لڑکے اور اب جو مرد، یعنی آگے ان کی عمریں بڑھ گئی ہیں، ان کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بچپن میں مدرسے میں ڈلوایا تھا، مدرسے جانے کی بجائے کہیں اور نکل جاتے، اور وہ جو ایک دو پارے ہوئے تھے ان کے یہ قاعدہ پڑھا تھا انہوں نے، اس کے بعد سے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی ان کو مکمل قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو ایک بھی دفعہ نہیں پڑھا، بعض لوگوں نے ایک دفعہ پڑھا، اور بعض تو کبھی کبھار، یعنی زندگی میں فرصت مل گئی تو پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ تو رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کو مکمل نہیں کرتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو قرآن، جو ہماری روح کی غذا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، جس میں شفاء لما فی الصدور ہے، جو ہمارے سینوں کی بیماریوں کی جس میں شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کا جس میں حل موجود ہے، اب آپ بتائیں کہ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے اور اس تلاوت سے ہم وہ ٹونک اپنے اندر نہیں لیں گے، وہ پیٹرول اگر اپنے اندر نہیں ڈالیں گے، تو گاڑی کیسے چلے گی بھلا بتائیں؟ اور کیا حال ہو گیا ہوگا روحوں کا جب قرآن کی غذا سے اس کو تقویت نہیں پہنچائی جائے گی؟ تو کیسی روحیں ہو گئی ہوگی نا، سڑ گئی ہوگی، بدبودار ہو گئی ہوں گی روحیں، کیونکہ روح کی غذا تو قرآن ہے۔ جسم کی غذا کا تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں، رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، ہم کمزور نہ ہو جائے تو برابر کھانا کھاتے ہیں، برابر جب ہیموگلوبین کم ہو جاتا ہے، ہمارا خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو برابر وہی غذا ہم لیتے ہیں جس سے خون بڑھے ہمارا، تاکہ ہمیں طاقت آئے۔ لیکن روح کو غذا کون پہنچائے گا؟ تو روح کی غذا تلاوت قرآن میں ہے۔ صحابہ کرام اس کو پڑھتے تھے، سنتے تھے ایک دوسرے سے، نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام سے تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ جیسے آپ کو پچھلی دفعہ بھی شاید بتایا تھا، یاد ہوگا اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو، آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا، شاید یہ کوئی اور کلاس میں ڈسکس کیا تھا یہ واقعہ، کہ قرآن کا معاملہ تو یہ تھا اور صحابہ اکرام اس میں اتنے ماہر ہو گئے تھے، اتنے آگے بڑھ گئے تھے، اور قرآن سے ان کو اس قدر شغف ہو گیا تھا، اتنی دلچسپی اور شوق ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ان کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی ہی میں فقیہ کا درجہ دیا تھا، یعنی مدینہ کے مفتی تھے یہ، اور صحابہ کرام یا نئے آنے والے لوگ ان سے قرآن سیکھا کرتے تھے، اور قرآن کے تعلق سے یا احادیث کے تعلق سے مسئلے مسائل بھی اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں یہ بتایا کرتے تھے، انہیں قرآن میں ماشاءاللہ ان کو بہت ہی درک حاصل تھا۔ تو ایک دفعہ یہ آتے ہیں عبی بن کعب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اے عبی ابن کعب، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ تو عبی بن کعب یہ سن کر چونک پڑے اور بہت حیران ہوئے اور استجاب کے عالم میں کہنے لگے، یہاں تک کہ ان کو رونا آ گیا اور کہنے لگے رو کر کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے، اور نام لے کر فرمایا ہے کہ میں تمہیں اپنا قرآن سناؤں۔ سبحان اللہ، کیا درجات تھے نا! دل میں اندر ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ کیسے صحابہ کرام تھے، کیسا ان کا ایمان تھا، کیسا قرآن سے ان کو شغف اور کیسی ان کو دلچسپی تھی قرآن سے، کیسے ان کے جذبات ہوا کرتے تھے قرآن کے تعلق سے۔ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ واحد ہدایت کا ذریعہ ہے آج دنیا میں ہمارے لیے، لیکن آج ہم نے قرآن کو کس طرح سے پس پشت ڈال دیا کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں تو قرآن ہوتا بھی نہیں ہے، قرآن خریدنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ گھر کا فرنیچر ضرور خریدیں گے نیا گھر لیتے ہیں تو، لیکن قرآن گھر میں ہے یا نہیں ہے اس سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں کچھ لوگ پنسورے رکھ لیتے ہیں، یعنی پورا قرآن رکھنے کی بھی توفیق نہیں ان کو ملتی، پنسورے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں قرآن سے۔ اور کچھ لوگ اگر قرآن ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا پھٹا پرانا، اتنی بری حالت میں ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے گھر میں جو قرآن دیکھا گیا اس کے اوراق اتنے پیلے پڑ گئے ہیں، بالکل برادہ سا ہوتا ہے اوراق کا اور ساری بائنڈنگ نکل گئی ہے، لیکن بس وہی قرآن ہے ان کے گھر میں، کوئی نیا قرآن خریدنے کی توفیق نہیں ملتی ان کو۔ اپنی ذات پر تو بہت خرچ کریں گے، لیکن اللہ کی کتاب وہ کتنی بھی بری حال میں ہو، بس ہے نہ موجود کافی ہے، چاہے وہ پھٹی ہوئی ہو یا صحیح نہ ہو، اس پر سے پڑھا نہ جا رہا ہو، لیکن قرآن نہیں خریدیں گے۔ تو صاحب کتاب اور بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ تو یہ قرآن تو دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا تھا۔ ہم نے پیچھے پڑھا احنف بن قیس کا واقعہ، وہ آیت گزری ان کے سامنے سے کہ فیہ ذکرکم، کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کتنے شوق سے قرآن پڑھنے لگے تھے، اپنا ذکر ڈھونڈ رہے تھے قرآن میں کہ میں کہاں ہوں۔ تو ہم اس طرح سے غور و فکر کریں۔ تو بہرحال بات ہماری لمبی ہو گئی، تھوڑی سی اس کی تقسیم بتانا مقصود تھا، کیونکہ یہاں سے تیسرا حزب شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارا شوق، ہمارا شغف، ہماری دلچسپی مزید بڑھتی جائے، اور یہ قرآن ہمارے لیے ہمارے قبر میں ایک بہترین اور خوبصورت ساتھی کے ساتھ وہاں موجود ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرمائے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا جیسے تو دنیا میں تلاوت قرآن کرتا تھا، وہی تیری آخری منزل ہوگی جہاں تیری آیتیں ختم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ دنیا میں ہمیں اس قرآن پر، اس کی آیتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اس کی تلاوت سے ہماری دلچسپی میں اضافہ کرے۔ تو سورہ یونس کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ حروف مقطعات ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے معنی چونکہ اللہ کے رسول نے نہیں بتائے ہیں، لہذا ہمیں اس کے معنی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ کچھ مفسرین کرام نے معنی بتانے کی کوشش کی بھی ہے، لیکن چونکہ جب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو لہذا اس پر یقین کرنا نہ کرنا اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو اوائڈ ہی کر دیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو لازماً قرآن کریم کی کوئی صفت، کوئی کوالٹی، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، یعنی بات پھر قرآن کریم ہی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کی آیات حکمت پر مبنی ہیں۔ حکیم، اس لفظ کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ حکیم ہا کاف میم سے ہے، اس کا روٹ ورڈ۔ پردات القرآن میں اس کے جو معنی بتائے گئے ہیں، حکمہ کے اصل معنی کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے ہیں، یعنی اگر آپ کسی چیز کی اصلاح چاہتے ہیں، کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کو روک دیا جائے۔ اسی بنا پر عربی زبان میں لگام کو حکمہ کہتے ہیں، حکمۃ الدابہ، کیونکہ وہ لگام جانور کو روکے رکھتی ہے، قابو میں رکھتی ہے۔ تو اسی بنا پر، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے معنی اور اس کی تفسیر کی حفاظت کے لیے زمانے جاہلیت کے تمام اشعار کو بھی محفوظ کر لیا گیا کہ اس زمانے میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا، ایک شاعر کہتا ہے، اے بنی حنیفہ، بنی حنیفہ احکموا سفہاءکم، اے بنی حنیفہ اپنے سفہا کے منہ میں لگام دو. تو احکموا کا لفظ یہاں پر کیا آیا ہے؟ لگام دو اپنے سفہا کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم. تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، تو یحکم اللہ اللہ دور کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روک لگا دیتا ہے، لگام لگا دیتا ہے شیطان کے وسوسے کو، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، کیونکہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی جو صفت آئی ہے علیم حکیم. پھر الحکم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کا نام حکم ہے، یعنی وہ اس طرح ہے یا اس طرح نہیں ہے، خواہ وہ فیصلہ دوسرے پر لازم کر دیا جائے یا نہ کیا جائے، یعنی فیصلے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو حکم سے کئی الفاظ بنتے ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی. حکمہ سے حکومت بنتی ہے، حاکم ہے، حکمت ہے، حکیم ہے. تو یہ تمام معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم کی صفت بھی حکیم بتائی گئی ہے. اب اگر ہم کوئی انسان کے لیے لفظ کہتے ہیں، جیسے حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ جو لقمان تھے وہ بہت حکیم تھے، یعنی ان کی باتیں، ان کے جو اقوال تھے وہ حکمت اور دانش پر مبنی تھے. تو اس معنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن کریم کی جو باتیں ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات حکیم آیات ہیں، یا پھر یہ حکیم جو ہستی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو پھر اس کے معنی ہوں گے کہ اس کے قرآن کریم کے جو فیصلے ہیں یا قرآن کریم کی جو باتیں ہیں یا احکامات ہیں، وہ سب حکمت پر مبنی ہیں. پھر قرآن کریم محکم ہے، محکم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط. تو اس کے جو احکامات ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، قرآن کریم اپنے احکامات میں بالکل فرم ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے حاکم، تو قرآن کریم خود حاکم ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا ہے، یا پھر ایسے رب کی طرف سے ہے کہ جو پوری کائنات کا حاکم ہے، مالک ہے، فیصلہ کرنے کی قوت رکھتا ہے. محکم یعنی حلال و حرام اور حدود و احکام میں محکم یعنی مضبوط ہے. حکیم بمانی حاکم یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. تو اللہ تعالی نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، تو سبھی مفہوم دیکھا جائے تو یہ اپنی جگہ درست ہیں. قرآن کریم میں بارہا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، تو اس کے لیے بھی حکمتم اور انتحکمو کا لفظ آیا ہے. پھر یحکم بہ ذو عدل منکم، جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں. تو یہ تمام معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حکمت کے معنوں میں بھی. تو قرآن کریم دراصل محکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور حکمت والا بھی ہے. تو یہ قرآن مجید کی ایک صفت ہے کہ اس کی آیتیں حکمت والی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا یا وحی کی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے؟ اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو صاف جادوگر ہے. قدم صدقین کا معنی یہاں پر حقیقی عزت اور مرتبہ، یا سچی عزت اور سرفرازی، یا پھر بلند مرتبہ. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بتائی گئی ہے. اسی بنا پر بعض مفسرین نے اس سورت کا جو مرکزی مضمون بتایا ہے، چونکہ یہ سورت مکی ہے، سورہ یونس مکی ہے، اور ہم دیکھیں کہ مکی سورتوں میں آپ کو بالکل انداز مختلف نظر آئے گا، سورۃ توبہ مدنی تھی، وہاں پر احکامات تھے، حلال حرام جہاد کے بارے میں ذکر تھا. اب آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ ایک رخ اور ایک تصویر کا پورا رخ ہی چینج ہو گیا ہے، ایک دوسری دنیا میں آپ داخل ہو گئے ہیں. سورہ یونس پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا. تو مکی صورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کی بات کی جاتی ہے، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں. لیکن خاص طور سے اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے سورہ یونس میں، اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ رسالت کے دلالت پر مبنی صورت ہے، یعنی اس میں رسالت کے دلائل دیے گئے ہیں اور لوگوں کی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو وہ اللہ کے رسول کے تعلق سے شکوک و شبہات میں تھے یا آپ پر الزامات عائد کر رہے تھے، جس کی بنا پر انہوں نے آپ کو کذاب کہا، ساحر کہا یا مجنو کہا. تو اسی کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے. تو اس بنا پر کچھ کہتے ہیں مفسرین، بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ اس کا مرکزی مضمون دراصل رسالت پر مبنی ہے، رسالت کے دلائل پر مبنی ہے. تو یہاں پر لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا، یعنی مکہ کے لوگ اس بات پر اظہار تعجب کیا کرتے تھے کہ ہماری طرح کا ایک آدمی کیسے بھلا نبی بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک شخص کو منتخب کیا. اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لیتا، اگر فرشتوں کو بھی منتخب کرتا تو ہوتے تو وہ انسان ہی کی شکل میں، تو پھر اس پر بھی اعتراض اٹھاتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی کو منتخب کیا، لہٰذا وہ لوگ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، استجاب میں پڑے ہیں. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے بندے کو رسالت کے لیے؟ تاکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے. یعنی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت تھی، آپ نذیر تھے اور بشیر تھے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. اور یہ انذار میں دراصل شفقت کے ساتھ ڈرانا، کسی کو اس کے برے انجام کے وجہ سے ڈرانا تاکہ وہ اس برے انجام سے بچ جائے، یعنی اس میں خیر خواہی بھی ہوتی ہے شامل. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نذیر اور بشیر دونوں تھے. اور پھر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے قدم صدقین، ان کے رب کے پاس بڑا عالی مرتبہ ہے. قدم صدقین کہتے ہیں بلند مرتبہ، گریٹ آنر ملنا، بلند مقام حاصل ہو جانا. تو بلند مرتبہ، اچھا اجر، یا وہ عمل صالحہ جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے. یعنی ایک مومن جب مسلسل وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے تو ایک عمل کے بعد دوسرا نیک عمل دراصل پہلے عمل کی قبولیت کا باعث بنتا چلا جاتا ہے، کہ اس کو دوسرے نیک عمل کی توفیق ملتی ہے جب وہ اللہ کی خاطر اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے. تو اسی لیے قدم صدقین کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بلند مرتبہ، وہاں پر اس کو اونچا مقام ملنا قیامت کے دن، اور دوسرا سچ بولنے کی وجہ سے جو اس کو عالی مقام حاصل ہوتا ہے، مرتبہ ملتا ہے انسان کے سچائی کی بنا پر، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ سچ بولنے پر، یا انہوں نے اس کلمے کی تصدیق کی تھی، اس لیے ان کا لقب جو تھا وہ صدیق پڑ گیا، صدیق کا خطاب ان کو دیا گیا. پھر پیچھے سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا ابھی سورۃ توبہ گزری ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، یا ان کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی سچ بولنے والوں کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ. تو سچ بولنے کی وجہ سے انسان کو جو مرتبہ ملتا ہے، جو عزت ملتی ہے، وہ بھی ایک معنی ہوتے ہیں. یا لا الہ الا اللہ کی حقانیت پر اس نے ایمان لایا، اس کو سچ سمجھا، اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتا رہا. ایک تو اس کا مطلب ہوگا کہ بلند مرتبہ، عالی مقام، قدم صدقین، اور دوسرا سچ بولنا یا سچائی کی تصدیق کرنا، دونوں بھی معنی ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو نیک عمل مسلسل کرتے رہتا ہے، اور پھر کیونکہ وہ نیک عمل ہوتے ہیں تو وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، قدم صدقین جو سچائی پر مبنی ہوتے ہیں، جو اخلاص پر مبنی ہوتے ہیں، کہ ہم سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے آگے کہ جو پاکیزہ کلمات ہیں وہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، تو ان کے رب کے پاس ان کے یہاں پر بڑے درجات ہیں. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين، منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو کیا کہا؟ جب اللہ کے رسول اس دعوت کو لے کر آگے بڑھے تو ان لوگوں نے آپ کو ساحر کا الزام لگایا، آپ کے اوپر آپ کو ساحر کہا یا کذاب کہا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يدبر الأمر ما من شفيء إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر استوى علی العرش ہوا اور وہ کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت اس سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کہ تم ہوش میں نہ آؤ گے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا. وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو. ان صفات کا مالک ہے تمہارا رب، لہذا اسی کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے جو ان کے درمیان غلط فہمیاں تھی، چاہے تو وہ اہل کتاب ہوں یا مشرق ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رب تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار مکہ بھی تھے، وہ اس بات کو تو جانتے تھے کہ تخلیق کائنات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور پچھلی تمام قومیں آپ دیکھیں گے جو بھی شرک کرتی ہیں، ان کے کانسیپٹ یہ موجود ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسے کسی شریکوں نے پیدا نہیں کیا. یعنی یہاں تک تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے رہتے ہیں یا انہوں نے اپنے نفس کے بت بنا لیے ہیں، اور کہتے کہ ہم یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ رب ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کی جڑ کاٹ دی ہے کہ اللہ تو زمین اور آسمان کی تخلیق تو اس نے کیا ہی ہے، پھر وہ پورے معاملات، کائنات کے معاملات بھی وہ چلا رہا ہے. اسی کی تدبیر سے سارے احکام، سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور کوئی اس کے آگے سفارش نہیں کر سکتا بغیر اس کی اجازت کے. یعنی اگر کسی کو سفارش کرنی بھی ہو تو اس کو پہلے اللہ تعالی کی اجازت درکار ہوگی. تو دنیا کی تدبیر اور انتظام میں کوئی دوسرا اس کا دخیل ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کو اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سفارش کر سکے یا پھر اس کے فیصلے کو بدلوا سکے یا کسی کی قسمت بنا دے یا بگاڑ دے. اگر زیادہ سے زیادہ کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ بس اتنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، اور دعا کا قبول ہونا نہ ہونا یہ بھی اللہ کے ذمے ہے. یعنی وہ اس دعا کو قبول کرے گا یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر. وہاں پر یہ بات نہیں ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا نہیں، ہم تو باپ کا پیچھا چھوڑتے نہیں، ہم تو دامن پکڑے رہیں گے جیسے لوگوں نے قوالیاں بنا لی ہیں یا پھر ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ ہم تو محمد کا دامن تھامے رہیں گے، چھوڑیں گے ہی نہیں، پکڑے رہیں گے کہ بس جب تک ہم کو بخشوانا دیں گے ہم ہٹیں گے نہیں یہاں سے. تو اللہ کے پاس تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، کسی کو وہاں پر اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی زبان نہیں کھول سکے گا، ہر کوئی اپنے انجام سے ڈر رہا ہوگا. ایون جو اللہ کے پیغمبر تھے، جو رسول تھے، ان کو بھی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے آگے کچھ کہنے کی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی تو تمہارا رب ہے، بس لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. تو اسی لیے تینوں جو توحید بعد میں بتائی گئی، بعد میں علماء کرام نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. اور اس کیوں کیا؟ کیونکہ بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے تھے. کچھ فرقے کہتے تھے کہ اچھا فلاں چیز میں ہم اپنی مرضی داخل کر سکتے ہیں، فلاں چیز میں پیر اولیاء کی مرضی چل سکتی ہے، یا پھر اچھا کسی کے قبر کے آگے کھڑے ہو جاؤ کوئی آپ کی بگڑی بنا دے گا، فلاں جگہ چلے جاؤ اتنے منت مرادیں مان لو تمہاری یہ بگڑی سنور جائے گی. ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام ہمیں نہیں دیتا. اسی لیے توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیہ اور توحید الوہیہ، کسی بھی قسم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی ربوبیت میں، اور نہ ہی اس کی الوہیت میں. کہیں اس کے ساتھ کوئی ساجھی نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا واحد تنہا ہے، وہ یکتا ہے. کوئی سفارش تک نہیں کر سکتا اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر، جیسے ہم سورہ آیت اس میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں۔ تو یہ جب تک عقیدہ ہمارے اندر راسخ نہیں ہو جاتا، پختہ نہیں ہو جاتا، یقین جانیے انسان کا عمل بدل نہیں سکتا۔ تو وہ رب کیسا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور یہ 6 دن بھی کیوں لگے؟ دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ زمین اور آسمان کو پیدا ہونے کے لیے اتنا ہی وقت درکار تھا، یہ سب ملے ہوئے تھے، باہم جڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بس کن کہا اور وہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے متی ہو گئے، فرما بردار بن گئے، چاہے کراہت سے چاہے خوشی سے۔ تو اس سے کم وقفہ لگ ہی نہیں سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ 6 دن کون سے ہیں، 6 دن ہماری دنیا کے دن ہیں یا 6 دن یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، کیونکہ ہر سیارے پر، ہر پلانٹ پر دنوں کی تعداد یا اوقات مختلف ہوتے ہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا وہاں پر، ہماری دنیا کا اتنا لمبا وقت ہوگا، تو تب وہاں پر ایک دن ہوگا۔ تو یہ جو گردش ایام ہے، لیل و نہار ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی جگہ کہاں پر کتنے دن لگیں گے، ہم اپنے حساب سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو بس یہاں پر بھی ایک اور جو جملہ ہمیں غور کرنے کے قابل ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کا لفظ آیا ہے ثم استوى على العرش، تو اس کا معنی بس ہم کو اتنا ہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرار پکڑا عرش پر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک فرقہ تھا معتزلی فرقہ، اور اس میں پھر مزید اور فرقے پیدا ہوئے، جہمیہ، قدریہ اور قسم کے فرقے تھے۔ تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ، جو یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کا ایک نظریہ پیش کیا، وحدت الوجود جس کو کہتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے اچھے خاصے لوگ بھی اس کے قائل ہو گئے۔ تو یہ نظریہ دراصل بالکل نفی کرتا ہے، یہ عقیدہ آخرت سے ٹکراتا ہے، یہ عقیدہ یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت یا ربوبیت میں دخل اندازی ہے یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ کہنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے تو عرش پر قرار پکڑا ہوا ہے، اور کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے صفات کی وجہ سے وہ سب جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، السمیع ہے، البصیر ہے۔ وہ اپنی جگہ جو قرار پکڑے ہوئے ہے اس کو وہیں سے سب خبر ہو جاتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے یہ ضرورت نہیں ہے کہ اچھا فلاں لوگ جائیں گے تو سن کر آئیں گے تو اسے خبر پہنچے گی، نہیں۔ وہ تو درخت کا کوئی پتا گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ والی جو آیت ہے، یہ ایسے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ کرتی ہے کہ وہ رب ہمارا کیسا ہوگا، کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو درختوں کے پتے گرنے تک کو جانتا ہے، جبکہ ہم تو درخت کے سامنے بھی اگر کھڑے رہیں اور پتے گر رہے ہوں تو ہم گن نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو انسان ہیں نا، تو کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے آسمان پر قرار پکڑا، اور یہ بات ہم سب احادیث سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے اوپر ہے، تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ 6 دنوں میں اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پھر انتظام بھی چلا رہا ہے، کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اسی کی اجازت کے بعد اگر سفارش کرے تو کر سکے، اور یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر افلا تذکرون، کہ تم نصیحت نہ پکڑو گے، کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے، یا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ یبدأ با دال حمزہ سے ہے، تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ تو یہاں پر آخرت کے بارے میں یقین دہانی کی گئی ہے، یہ آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور جب تک انسان کے اندر آخرت پر ایمان کا عقیدہ پختہ نہ ہو، یقین جانے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی نہیں بدل سکتی۔ آخرت پر عقیدہ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اس کی پوری زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ آزاد تھا، جو کچھ چاہتا کرتا تھا، لیکن جب اس کو معلوم ہو گیا کہ مجھے ایک دن اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے حساب دینا ہے، ایک دن آنے والا ہے جس کو یوم الدین کہا گیا ہے، بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن، اور اس دن مجھے جزا اور سزا ملے گی، میرے اچھے اعمال کا بدلہ اچھے انعام کی صورت میں ملے گا اور برے اعمال کا بدلہ سزا کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ تو وہ رب جس نے تخلیق کی ابتدا کی، وہ اس کا بھی مالک ہے کہ وہ بدلہ دے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ اور ساتھ انصاف کے، یعنی دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص ہے جو بہت محنت کرتا ہے، ایک مزدور کی مثال ہم لے لیں، ایک مزدور بیچارہ کتنی زیادہ محنت کرتا ہے، صبح سے چلا جاتا ہے، بوجھ ڈھوتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے اور روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے، اور اتنی مزدوری کرنے کے باوجود بھی، اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی، دن کے آخر حصے میں جو اس کو اجرت ملتی ہے بہت ہی کم ملتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ پڑھ لکھ گیا ہے اور اس نے محنت بھی کم کی، وقت بھی کم لگایا، اور بدلے میں اس کو بہت سارا پیسہ ملا۔ تو دنیا میں تو مختلف طریقے کار ہیں نا، یا مختلف انصاف کی ترازو ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ ایک شخص ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لوگوں کو تکلیف دی، لوگوں کو ستایا، اور اس کے باوجود بھی وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے، حق اور حلال کی کماتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ تنگی میں زندگی گزارتا ہے دنیا میں۔ تو دونوں کا بدلہ برابر نہیں ہو سکتا، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن ایسا ہو، ایسی عدالت ہو جو ان کو اس کے اس عمل کے حساب سے جزا دے سکے جو انصاف پر مبنی ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا قائم کیا جو یوم الدین ہوگا، بدلے کا دن، جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کی جزا یا سزا مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر لہٰذا ان کے لیے سزا کے طور پر سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں، بعض اوقات جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھوک سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے، بس صرف پیاس لگتی ہے۔ تو بعض اوقات انواع اور اقسام کے کھانے بھی آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، لیکن جو احساس آپ کو، یعنی پانی پی کر جو راحت ملتی ہے، وہ راحت آپ کو بعض اوقات کھانے سے بھی نہیں ملتی۔ شدید گرمی کے وقت اگر کوئی ٹھنڈا پانی پیش کرے، تو اس وقت بھی آپ کے سامنے کوئی کھانا لا کر رکھ دے، کچھ بھی لا کر رکھے، لیکن آپ کو پانی ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ افطار میں قسم قسم کے مشروب ہم رکھتے ہیں نا اپنے سامنے، بعض اوقات کچھ لوگ لبن رکھتے ہیں، کچھ لوگ شربت رکھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور قسم کا مشروب رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا اس وقت، کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک پانی کا گلاس بس۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جہنمیوں کی سزا جو بتائی گئی کہ ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے، عذاب الیم کا ذکر ہے۔ کیوں؟ بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، حق کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ تو شراب من حمیم، پینے میں سے پانی، جو پینے کی مشروب جو چیز ہوگی ان کے پاس، تو وہ گرم پانی پایا جائے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار ہوں گے ان کا تو انجام بہترین ہوگا، اور جو نافرمان ہوں گے ان کا انجام پھر خطرناک ہوگا، درد سے دوچار ہوں گے، تکلیف سے دوچار ہوں گے، اور پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ گرم مشروب ہوگا۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ هو الذي، وہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، وہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت کے لیے ہی پیدا کی ہیں۔ وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر چاند اور سورج کی بات کی گئی ہے۔ ضیاء ان کہتے ہیں چمکنے کو، ضوء ان کے ہم معنی ہوتا ہے، یعنی سورج اور چاند کی جو صفات یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو چمکنے والا اور چاند کو نور والا بنایا، یعنی یہ خود ضیاء اور نور ہیں۔ تو آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد یہاں پر مثال کے طور پر کچھ چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں سورج اور چاند، ان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ چاند اور سورج ایک بہت ہی اہم کام کرتے جاتے ہیں دنیا میں، یعنی ایک تو روشنی دینا ان کی ذمہ داری ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے زمین سے یا جو پیداوار ہے، ان پیداوار پر بھی چاند اور سورج کا بہت اثر پڑتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پھلوں میں رس اس وقت پیدا ہوتا ہے، یعنی جو رس والے پھل ہوتے ہیں تو وہ رسیلے اس وقت ہوتے ہیں جب چاند خوب بڑھ جاتا ہے، اور جب چاند کی گھٹتی ہوئی تاریخیں ہوتی ہیں، گھٹتی ہوئی حالت ہوتی ہے، اس دوران پھلوں میں رس نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو سبحان اللہ، ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، اور ایک طرح سے اسی طرح سے فائدہ مل رہا ہے۔ تو ضیاء اور نور میں بعض لوگ یہ فرق بتاتے ہیں کہ نور کا لفظ عام ہے اور ضیاء کا خاص۔ دیکھا جائے تو ضیاء بھی نور ہی کی ایک قسم ہے۔ نور میں روشنی اور چمک ہوتی ہے، جبکہ ضیاء میں روشنی اور چمک کے علاوہ حرارت، تپش اور رنگ میں سرخی بھی ہوتی ہے۔ اور قرآن میں عام طور پر ضیاء کا لفظ سورج کی روشنی ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور نور کا لفظ چاند کی روشنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آگے ویسے ہم پڑھیں گے جب چاند کے لیے قمر کا لفظ استعمال ہوا وہاں پر کیا فرمایا گیا، یہاں پر بھی قمر کا لفظ استعمال ہوا ہے 29 پارے میں بھی۔ تو بعض لوگ اس کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ چاند میں نور ہے تو چاند دراصل سورج ہی سے روشنی لیتا ہے، ابزارب کرتا ہے، اور اس کی بنا پر چاند چمکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر اس کی حالت جانتا ہے کہ کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء سے تشبیہ دی اور چاند کو نور سے تشبیہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدَّرَ مَنَازِلَ، چاند کی منزلیں طے کر دی، مقدر کر دی۔ کیوں مقدر کی ہیں؟ کیوں مقدر کی؟ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ لوگ حساب لگا سکیں، دنوں کی گنتی کر سکیں۔ دوسری جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے، یعنی جب گھٹتا ہے تو بالکل کھجور کی پتلی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر جب بڑھتا ہے چاند تو ہم جانتے ہیں کہ بدر کامل جب وہ ہو جاتا ہے، پورا مکمل چاند، یعنی جب 15 کا عرصہ گزر جاتا ہے 14 کو تو چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ چاند کی جو تاریخیں گھٹتی بڑھتی ہیں، اور یہ چاند کی وجہ سے ہم تاریخیں مقرر کرتے ہیں، اور شروع سے اسی کی لوگ تعلیم دیتے آئے ہیں کہ چاند ہی کی وجہ سے مہینے کی تاریخوں کو یاد رکھا جاتا ہے، انسان حساب رکھ سکتا ہے۔ تو جو قمری تقویم ہے، یعنی قمری کیلنڈر ہے، یہ سب سے بہترین ہے حساب کتاب کے لیے اور سب کی آسانی کے لیے بمقابلہ شمسی کیلنڈر کے۔ تو شرعی نگاہ سے بھی ہم دیکھیں گے کہ چاند کی تاریخوں کی بہت اہمیت ہے، یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی عدت شمار کرنا چاہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہوا، کسی کی طلاق ہوئی، بچے کی رضاعت اگر ہم یاد رکھیں گے، یا اگر کسی نے کسی سے قرض کا لین دین کیا ہے، زکوٰۃ کا اگر ہم حساب رکھیں گے، ان ساری چیزوں کا حساب کتاب کس سے لگایا جائے گا؟ قمری کیلنڈر کے حساب سے، لونار کیلنڈر کے حساب سے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ قمری کیلنڈر کے حساب سے مہینہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے اور کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے۔ اسی بنا پر سولار کیلنڈر سے بعض اوقات 11 لونار کیلنڈر پیچھے چلتا ہے، 10 یا 11۔ تو ایام عدت ہے، رضاعت ہے، یا ایک دوسرے سے کیے گئے معاہدات ہے، یا کسی بھی چیز کے وقت کا تعین اگر ہم کو کرنا ہے، یا حج اور روزے کی معلومات کرنا ہے کہ حج کون سے دنوں میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ حج کسی بھی مہینے میں نہیں کر سکتے، اسی طرح سے روزے کے تعلق سے کہ رمضان کب آ رہے ہیں، عید کب ہوگی، اس حساب سے حرمت والے مہینے کون سے ہیں، عیدیں کب منائی جائے گی، ان سب کا تعلق قمری مہینے سے ہے، لونار کیلنڈر سے ہے. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو عرب کے لوگوں نے نسی کر دی تھی، زیادتی کر دی تھی اس میں، مہینوں میں یا دنوں کی تعداد میں، شمار کرنے میں یا سالوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت جب اللہ کے رسول نے حج کیا تو زمانہ گھوم پھر کر اسی حیت پر آ گیا تھا، حالت پر جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا. یعنی وہ صحیح تاریخ ہے کہ اس وقت واقعی میں وہ حج کا موسم تھا، حج ہی کا مہینہ تھا، اور انہی حج ہی کی تاریخوں میں حج ہوا. تو لونار کیلنڈر کو ہم کو فالو کرنا ہے. اور وہاں پر یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج جو پیدا کیے، جو کائنات میں ایک انتظام کے تحت چل پھر رہے ہیں، طلوع ہوتے ہیں پھر غروب ہوتے ہیں، پھر طلوع ہوتے ہیں غروب ہوتے ہیں، اور ان پر بہت ساری چیزوں کا انحصار ہے. اور صرف یہ ہم عدد ہی یاد نہیں رکھتے، دنوں کی تعداد گنتی، مہینوں کی گنتی یاد نہیں رکھتے ان چاند اور سورج کے جانے آنے سے، بلکہ ان کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ سورج اگر چمکے نہ اور سورج کی تپش اور حرارت نہ ہو تو فصلیں نہیں پکیں گی. ایون جو سمندر کی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جو پوری ایک سمندر جو بڑھتا ہے چڑھتا ہے، اس کی لہریں کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں، یا پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، یہ سب چاند اور سورج پر ڈیپینڈ ہے. اور اسی کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں، پھر پیداوار ہوتی ہے، تو سارا نظام ایک دوسرے سے مربوط ہے. یعنی سب انٹرلنک ہے، یہ ساری چیزیں، ستارے، سیارے، زمین، آسمان، اور سب اپنے اپنے کام میں اپنی جگہ پوری تندوہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. نہ چاند کو یہ ہے کہ وہ سورج کو پا سکے، نہ سورج کی کبھی ہمت ہے کہ وہ چاند کو پا سکے. سب اپنے اپنے مدار پر، اپنے اپنے ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب چاند اور سورج جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اپنا کام برابر انجام دے رہے ہیں، جبکہ چاند اور سورج اگر ہم ان کے سامنے کھڑے رہیں تو سورج تو ہم جانتے ہیں نا کہ اتنا بڑا گولا ہے وہ آگ کا کہ ہمارے جیسی کئی ہزار کروڑوں دنیائیں اس میں سما سکتی ہیں. اتنا بڑا وہ آگ کا گولا ہے، اتنا بڑا وہ سیارہ ہے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے تو آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے، بھلا بتائیے. ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہمارا رب، وہ رب جس نے تمام زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس کے آگے ہمیں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو انسان کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے بھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. تو ہم یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سیارے بنائے، کائنات میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، اتنے بڑے بڑے گیلیکسیز بنائے، تو اس رب کی نافرمانی کیسے بھلا انسان کر سکتا ہے. یہ کتاب ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے. یہ کتاب مردہ لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر پڑھ کر چوم کر رکھ لیں اور حریر اور ریشم کے دیبا کے جزدانوں میں اس کو لپیٹ دیں. یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کو 30ویں اور 40ویں پر پڑھیں اور برسی پر پڑھیں، یا قرآن خوانی کروا لیں، یا دم کر لیں، یا اس کتاب سے آپ فال نکالیں، یا اس کو بالکل ہی مردہ لوگوں کی کتاب بنا دیں، قبرستان پر بٹھا کر اپنے مردوں کے لیے پڑھوانے لگیں، یا قرآن کو بخشا جائے پڑھ کر. یہ بخشا ہوا لفظ کہاں سے نکلا، سمجھ بھی نہیں آتا. بھلا قرآن بھی کسی کو بخش سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کس میں یہ طاقت ہے، کون کسی کو بخش سکتا ہے؟ نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور چیز، کوئی مخلوق، کوئی بھی، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے. تو قرآن کیا بخشے گا کسی کو؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو ہمارے عمل کرنے کے لیے آیا ہے. ابھی ایک خاتون نے چند دنوں پہلے سوال کیا تھا، دبئی سے کسی خاتون کا فون تھا، کہنے لگی کہ ان کے والدین کہیں اور رہتے ہیں، مطلب انڈیا یا پاکستان میں، اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے روزانہ قرآن پڑھ لیا کروں؟ تو آپ مجھے پہلے بتائیے کہ ابھی تو بعض لوگوں نے تو یہ کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ مرنے کے بعد پڑھنا اور بخشنا، اب لوگ یہ بھی کرنے لگے ہیں کہ زندہ لوگوں کے لیے بھی قرآن پڑھا جائے. تو اگر وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو بہت سارے طریقے کار ہو سکتے ہیں کہ ان کو سنوایا جائے قرآن، گھر میں اور افراد بھی ہوں گے، وہ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں. پھر الحمدللہ آج کے دور میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں ہمارے لیے ایجاد کر دی، پیدا کر دی ہیں، بنوا دی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ایسے ایسے آئیڈیاز ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہر موبائل میں، ایم پی 3 میں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اتنی چیزیں، اتنے اکوپمنٹس ہیں کہ ہم تو نام بھی ہم کو یاد نہیں ہے اتنی چیزوں کے. تو اس میں آپ قرآن ڈلوا لیں، ترجمے والا قرآن بھی موجود ہے، پوری کی پوری تفاسیر آواز میں موجود ہے ریکارڈر میں، ریکارڈڈ تفاسیر، قرآن کی تلاوت بھی، ترجمہ بھی، تفسیر بھی۔ تو اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو سن تو سکتے ہیں، تو بھلا زندہ لوگوں کے لیے ایک شخص، اب آپ مجھے بھلا بتائیے کہ سر میں آپ کے درد ہے، آپ کا سر دکھ رہا ہے، اور آپ کہیں کہ باجی آپ گولی لے لیجیے، آپ ٹیبلٹ لے لیجیے، تو کیا میرے ٹیبلٹ لینے سے آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں نا۔ بیمار میں ہوں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہو جائے گا مجھے فائدہ؟ نہیں ہوگا نا۔ تو ایسے ہی قرآن تو یہ تو خود کے فائدے کی چیز ہے، جو پڑھے گا اس کا ایمان بڑھے گا، جو پڑھے گا اس کو اجر ملے گا، ہر حرف پر 10، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں۔ تو اگر میں پڑھتی ہوں تو مجھے اجر ملے گا، آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا، میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں تو میرے ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ عمل کرتی ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، میں عمل کرتی ہوں تو مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ بھلا کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کہیں کہ نہیں امی میری طرف سے آپ کھانا کھا لیجئے، اگر آپ کھانا کھائیں گی تو میری بھوک بھی ختم ہو جائے گی، یا آپ اپنے بچوں سے کہیں، بچے آتے ہیں بچوں کو بھوک لگتی ہے، یا آپ کو بھوک لگی تو آپ بچوں سے کہیں کہ بیٹا تم کھا لو میری طرف سے کھانا، میری بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہوتا ہے بھلا کبھی؟ جس کو بھوک لگی ہے وہی کھانا کھائے گا نا، جس کو پیاس لگی ہے وہی پانی پیے گا، جو بیمار ہوا ہے وہی علاج کروائے گا، وہی ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ تو پھر جس کو ہدایت چاہیے وہی قرآن پڑھے گا، جس کو اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہو وہی قرآن کی تلاوت میں دلچسپی لے گا، اس کو سمجھے گا، پڑھے گا، عمل کرے گا۔ تو قرآن تو عمل کرنے والی کتاب ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے، عمل کرنے والی کتاب ہے، یہ جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دینے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی مردہ لوگوں کے لیے کتاب آئی تھی، یہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے کتاب نہیں نازل ہوئی تھی، یہ زندہ لوگوں کی کتاب ہے۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو جب تک آپ کے دل پر اس کا نزول نہیں ہوگا، جب تک آپ خود اس کو اپنے دل پر نہیں لیں گے، آپ اس کو اس شوق سے، اس جذب سے، اس نیت سے نہیں پڑھیں گے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، تو آپ کچھ بھی، آپ پی ایچ ڈی ہو جائے، آپ جو کشاف نے تفسیر لکھی تھی یا راضی نے تفسیر لکھی تھی، کتنی بھی تفاسیر آپ پڑھ لیں، جب تک قرآن کا نزول آپ کے دل پر آپ محسوس نہیں کرتے، آپ اس کو جب تک اپنے اندر ابزارب نہیں کرتے، جب تک کہ تب تک کہ تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، وہ ایمان کا لیول بڑھے گا نہیں۔ میری طرف سے قرآن کوئی اور پڑھ دیتا ہے تو میرا ایمان نہیں بڑھے گا، میرا ایمان اسی وقت بڑھے گا جب میں خود قرآن کی تلاوت کروں گی، جب میں خود اس کو سمجھوں گی۔ تو یہ بات سمجھیے، یہ نقطہ سمجھنے کا۔ بہرحال ہمارا ٹاپک کہیں سے کہیں نکل گیا۔ تو قرآن میں چاند کی بھی باتیں ہیں، سورج کی بھی باتیں ہیں، دنوں کی گنتی کا حساب بھی بتایا گیا کہ مہینوں کا آپ اندازہ کیسے لگائیں گے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کو پوری طرح الرٹ رہنا ہے۔ ایک خاتون ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کیا ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ اگر اس کو نہیں معلوم ہوگا تو وہ اپنی عدت کا شمار کیسے کرے گی؟ عدت کے دوران کوئی خاتون کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، اگر اس نے نکاح کر لیا عدت کے دوران تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوا، وہ نکاح فسخ کروانا پڑے گا۔ اتنی بڑی باتیں ہیں۔ طلاق اگر ہوئی ہے، عدت آپ کو معلوم کرنی ہوگی، عدت معلوم ہوگی تو رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بچے کو دودھ پلانا ہے، دودھ چھڑانا ہے، ہمارے یہاں کی خواتین اتنی لا علم ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو بس یہ بات مشہور ہے کہ اچھا بیٹا ہو تو 2.5 سال دودھ پلاؤ، بیٹی ہو تو 2 سال۔ کیوں کیوں 2.5 سال بیٹے کو پلائیں؟ بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے بلکہ پلانے کی، کیونکہ وہ بیٹی کو آگے چل کے اسی سے وہ بچے ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، طاقت کی اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو الٹا حساب ہے ہمارے یہاں پر، وہ ہندوانہ سوچ کہ بیٹے کو پرائرٹی دیں، ہم بیٹی کو پیچھے ڈال دیں۔ تو بہرحال رضاعت کا جو آپ خیال رکھیں گی، بعض خواتین ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لونار کیلنڈر سے کہ اچھا بچہ 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا، اب میں 2015 کی 1 جنوری کو ختم کروں گی کیونکہ اس وقت 2 سال ہوں گے۔ تو نہیں جناب، آپ نے زیادتی کر دی، آپ کو لونار کیلنڈر کے حساب سے رکھنا چاہیے تھا حساب، اور آپ لونار کیلنڈر کے حساب سے 2 سال میں بچے کا دودھ چھڑائیں گی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو یہ ساری معلومات کون ہمیں دیتا ہے؟ قرآن سے ہی تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے رسول نے پھر احادیث سے ہمیں بتایا مزید کھول کر، واضح کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں تاکہ تم وقت کا، مہینوں کا، دنوں کا، سالوں کا حساب لگا سکو، اور کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی آیات کن کے لیے؟ لقومی یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ اس سے ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ جو تھوڑے بہت سمجھ بوجھ والے ہوں گے وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں قرآن سے، جن کو تھوڑا بہت علم ہے وہ اور اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں پھر اس قرآن کو پڑھ کر۔ تو لہٰذا انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، یہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مآواهم النار بما كانوا یکسبون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ بہت ہی ڈرانے والی آیت بھی ہے ایک طرح سے، اور غور و فکر کی بھی دعوت دیتی ہے کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ملاقات کا یقین نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں۔ لفظ بھی بہت ہی بہترین اس کا انتخاب ہے، ویسے قرآن کریم کا ہر لفظ اپنی جگہ ایک موتی کی طرح جڑا ہوا ہے۔ تو وردو بالحیات دنیا وطمئنوا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اب یہاں پر کافروں کی بات نہیں کی گئی ہے، ایسا شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان بھی ہو، بھلے ہی نام سے وہ مسلمان ہو، لیکن اگر اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ سب کچھ ہی، اس کی ساری بھاگ دوڑ، ساری دوڑ دھوپ، سعی کوشش صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کی آیات سے غفلت برتتا ہے، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ اپنے اسی غلط طرز عمل کی وجہ سے، غلط سوچ، غلط فکر، غلط عقیدے کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے آئے تھے، سوچتے آئے تھے، جس پر عمل کیا تھا، کہ انہوں نے سوچا تھا کہ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، خوب انجوائے کرو، کل کس نے دیکھا ہے، ابھی تو اپنی مرضی کی ساری باتیں کر لو، اپنے کام کر لو، اگر عبادت کرنا بھی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا بھی ہوگی تو بڑھاپے میں کریں گے۔ تو زندگی کو اس طرح سے برتا کہ ان کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخرت پر اعتماد کا عقیدہ ہے، آخرت پر یقین کا عقیدہ ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور جو جتنا اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے پیچھے ہٹتا ہے، جس کو یقین نہیں ہوتا، جس کو یہ اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اچھا مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی ہے، اس کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنے عمل سے بھی ظاہر کرتا ہے اپنے اس عقیدے کو، اپنی اس سوچ کو، اپنی اس فکر کو اور طرز عمل کو، کہ وہ ایسی دنیا میں کام کرتا چلا جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ گویا وہ دنیا ہی کا بندہ ہے، دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے، اس کی کوئی سوچ، کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، تو ان کا حال یا ان کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے تھے، ان کو لگتا تھا کہ بس جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہی ہے، اور انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، یہ جو سوچ ہے اور یہ جو یقین ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، یہی دراصل انسان کو یہ آخرت میں برے انجام سے بچا سکتا ہے۔ تو جن لوگوں نے غفلت سے ہٹ کر ایمانداری کی زندگی گزاری، ان کا انجام تو نیک ہوگا، لیکن جو لوگ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، یعنی یہ سمجھتے رہے کہ ہمیں یہ دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ان کا انجام پھر بہت برا ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے رب، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. سبحان اللہ, اللہم ربنا جعلنا منہم. تو جیسا یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ قیامت والے دن پر یقین رکھیں گے, جو دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ روشنی فراہم کر دے گا, یا وہ نور فراہم کر دے گا جس کی بنا پر وہ دنیا میں بھی نیکیوں پر چلتے رہیں گے اور آخرت میں بھی پل صراط سے گزرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. یعنی یہدیہم ربہم بایمانہم, ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پر چلائے گا. تو پل صراط بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد, اور دنیا میں نیکی کے کام کی توفیق بھی ہو سکتی ہے کہ نیک راہ پر چلنا, عمل صالح. پھر ایسے لوگوں کا انجام جنت نعیم کی صورت میں ہوگا, ہمیشہ رہنے والی جنت جو جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. اور یہاں پر جنتیوں کی پکار کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دنیا میں زندگی گزارتے تھے, تو آخرت میں بھی وہاں پر بھی وہ بالکل بے قابو نہیں ہو جائیں گے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر, بلکہ ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے گی. اہل جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی حمد و تسبیح میں ہر وقت رطب اللسان رہیں گے. جیسے حدیث میں ہے, اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے. یعنی جیسے ہم سانس لیتے ہیں, تو ایسے ہی وہ لوگ خود بخود اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے جس طرح بے اختیار سانس کی آمد رہتی ہے. اسی طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیر اہتمام کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے رہیں گے. پھر ایک دوسرے کو وہ سلام کریں گے, نیز فرشتے بھی انہیں سلام کہیں گے. جسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین میں, ہمیں ملتا ہے مضمون کہ سلام من رب الرحیم, کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا, یہ کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کرے ان لوگوں میں. وَلَوْ يُؤَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے, مگر جب اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں ہم, تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. لوگو, تم سے پہلے کے لوگ بھی ہلاک کیے جا چکے ہیں, آگے ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر انسان کے اس ناشکری کی ایک طرح سے تصویر کھینچی گئی ہے کہ انسان کا حال کیا ہوتا ہے, یا انسان کا معاملہ کیا ہے کہ بعض اوقات تو شر مانگنے میں جلدی کرتا ہے, جیسے اہل مکہ کر رہے تھے. خود ہی کہتے تھے اپنی زبانوں سے کہ اے اللہ, اگر یہ رسول سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی عذاب برسا دے, آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس طرح عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ان کے کہنے پر, تو خود دنیا میں کوئی باقی نہ رہتا, انہی کا نقصان ہوتا. اور پھر جب بھلائی مانگنے میں تو انسان جلدی کرتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے اس کی دعا تو الٹا شکایتیں کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. پھر جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے, جب تو اللہ تعالیٰ کے آگے بہت گڑ گڑ آتا ہے, لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ تکلیف دور کرتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو اس روش سے ہم کو باز رہنا ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے. ایسے نہیں ہو کہ فرشتے ہماری دعاؤں سے اجنبیت کا اظہار کریں کہ یہ کن لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں, کون اللہ کو پکار رہے ہیں, کبھی تو ان کی آواز سنی نہیں گئی. یعنی انسان بس صرف تکلیف میں ہی اللہ تعالیٰ کو پکارے, اور خوشیوں کے موقع پر یا آرام کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھولا رہے. تو انسان کی دراصل ایک طرح سے اس کی روش کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ کیسا اس کا رویہ ہوتا ہے, کس طرح سے وہ صرف اپنی ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, ادروائز وہ بھولا رہتا ہے, یا پھر مصیبت کے وقت میں بہت ساری منتیں مرادیں مان لیتا ہے, نظروں کا ذکر کر لیتا ہے کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا, اور اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ تکلیف دور کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو اسی روش کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج پر تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی پیچھے کی تمام آیتوں سے اور یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے قوموں کی روش بتا رہا ہے کہ پہلے کی قومیں کیسی تھیں، حالانکہ وہ اپنے وقت کی بڑی نامور قومیں تھیں لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو لہذا تم اس روش سے باز آ جاؤ یا ان کا شیوا نہ اختیار کرو جو پہلے کی قومیں گزری ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور توبہ اور استغفار کرو. یعنی اگر آج تم سدھر جاؤ، کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے، تو تم کو پھر بہتر بدلہ مل سکتا ہے، کیونکہ تم ان کا انجام دیکھ لو، جو قوموں نے انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا. اور پھر قرون کا لفظ آیا ہے، قرون قرن سے ہے، ایک زمانے کو کہتے ہیں، ایک دور کو. ایک صدی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قاف را نون قرن. پھر پیچھے ہم نے جو لفظ پڑھا تھا آیت نمبر 14 میں، جو لفظ ہم نے پڑھا تھا ثم جعلناکم خلائفا، ہم سب جانتے ہیں خلائفا خلیفہ سے لفظ نکلا ہے، خلف سے، ایک کے بعد دوسرے آنے والے جانشین. تو انسان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، کہ مصیبت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. پھر دعا قبول ہونے کی صورت میں شکر بھی اللہ تعالیٰ کا بجا نہیں لاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مہلت دی ہے، یعنی اہل مکہ کو، تم اس سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ اس سے پہلے کی قومیں تباہ اور برباد ہو چکی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آس پاس کے علاقے کے لوگوں کو جانتے تھے، عاد اور ثمود کو، جن کا قرآن میں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے. تو اہل مکہ ان سے واقف تھے کہ ان کا کیا انجام ہوا. تو جو حد سے گزر جانے والے تھے ان کا انجام اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہو اگر تم اپنی روش سے باز نہیں آئے. تو خلائف دراصل خلیفہ کی جمع ہے، تو اس کے یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم جو پہلے امتوں کے جانشین ہو یا ایک دوسرے کا جانشین، تو اگر تم بھی وہی کام کرو گے جو پہلے کی قوموں نے کیا تھا تو پھر تمہارا بھی انجام ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ان کا انجام ہوا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِي بِقُرْآنٍ أَتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. یہاں پر کفار مکہ کی ایک اور بات کا ذکر کیا گیا ہے، جو وہ اعتراض جڑتے تھے یا انہوں نے کہا تھا کہ اس قرآن کو بدل دو یا اس میں کچھ ترمیم کر دو. یعنی وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے آؤ جو ہماری خواہش کے مطابق ہے، یا پھر ہمارے خواہش کے مطابق اس میں تبدیلی کر دو. تو کہا گیا کہ مجھ سے تو دونوں بھی باتیں نہیں ہو سکتی، پوسیبل ہی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا میں مجاز نہیں ہوں. یعنی اللہ کے رسول کے ذریعے کہلوایا گیا، اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی تب بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ تو اللہ کی وحی ہے، اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں کی جا سکتی. میں کس طرح تمہارے لیے دوسرا قرآن لا سکتا ہوں جو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے. ایک طرح سے دو دلیلیں دی گئی ہیں یہاں پر، کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور کہو، اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیت کو جھوٹا قرار دے، یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی دو خاص دلیلیں دی گئیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک طرح سے آپ کی نبوت کی، آپ کے نبی ہونے کی سچی دلیلیں تھیں۔ پہلے کہا گیا کہ یعنی میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ نبوت سے پہلے 40 سال اللہ کے رسول مکہ میں زندگی گزار چکے تھے، اور اس سے پہلے کبھی اللہ کے رسول نے کوئی ایسی آیتیں پڑھ کر نہیں سنائیں۔ وہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پڑھے لکھے ہیں، آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اگر پہلے سے آپ پیش کرتے ایسی کوئی باتیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، 40 سال میں یہ شخص اس میں بہت پختہ ہو چکا ہے اور یہ خود ہی سے گھڑ کر نعوذ باللہ بتا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی اس سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ دوسری بات، تم جو کذاب اور ساحر کہتے ہو تو اللہ کے رسول کی زندگی سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تھوڑے ہی دن پہلے وہ دیکھ چکے تھے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا آپ کی 35 سال کی عمر میں، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ جو شخص پہلے آئے گا وہی ہمارا حکم ہوگا، فیصلہ کرے گا کہ کون حجرِ اسود رکھے۔ تب اللہ کے رسول جب آئے تو انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی سے کہا تھا کہ ھذا الامین ردیناہ ھذا محمد، کہ یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ تو بھرے مجمع میں وہ آپ کے امین ہونے کی شہادت دے چکے تھے۔ تو پھر یہ گنجائش نہیں باقی رہتی کہ اللہ کے رسول جھوٹ گھڑ رہے ہوں۔ جب آپ نے اپنی پوری زندگی میں جھوٹ نہیں کہا تو ابھی کیسے جھوٹ کہہ سکتے تھے؟ اسی لیے یہ دو دلیلیں دی گئی کہ میں 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں، اور ان 40 سالوں میں میں نے کبھی کوئی اس طرح کا کلام پیش نہیں کیا۔ میں اسی وقت یہ کلام پیش کر رہا ہوں جب مجھ پر وحی آتی ہے، اور اس وحی میں رد و بدل کا کوئی بھی کام میں نہیں کر سکتا، نہ مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، میں تو اس میں کمی بیشی بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو ایسا کلام جو آپ نے پیش کیا وہ ایک امی شخص کیسے پیش کر سکتا ہے؟ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اب کوئی شخص اپنے بارے میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہمارے نام سے کہی ہوتی تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے دل کاٹ ڈالتے۔ اب یہاں پر جو شخص وہی سنا رہا ہے تبھی وہی ایسی بات کہہ سکتا ہے، کوئی جھوٹی بات کیسے وہ گھڑ سکتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے رسول خدا نخواستہ کوئی بات گھڑتے تو فوراً پکڑے جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہاں پر فرما رہا ہے۔ تو پھر جب آپ خود امین تھے، سارے لوگ آپ کی امانت کی گواہی دیتے تھے، صداقت کی، تو آپ کیسے کوئی بات جھوٹ گھڑ کر سنا سکتے تھے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو شخص جھوٹ گھڑے اس سے بڑھ کر ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور وحی کے تعلق سے کوئی جھوٹ کہے تو مجرم تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ دین آخرکار ہر طرف پھیل کر رہا، اور اس کو کامیابی ہی کامیابی ملی۔ اگر یہ جھوٹا دین ہوتا تو نعوذ باللہ یہ اسی وقت وہیں ختم ہو جاتا۔ اور پھر وحی کا دعویٰ کرنا، کوئی یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وحی کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، اب کوئی وحی نہیں آنے والی اور نہ کوئی نبی آنے والا۔ اب اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹ کہتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ ہم خدا تھوڑی مانتے، ہم تو ان کو سفارشی بناتے ہیں، سفارشی ٹھہراتے ہیں اللہ کے پاس۔ یعنی یہ بات تو کہیں سے بھی کسی طرح ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی شریک بھی ٹھہرائے ہیں، کوئی سفارشی بھی بنائے ہیں۔ تو کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ موجود ہے اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ دنیا میں موجود ہے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم یہ جو شریک ٹھہرا رہے ہو تو یہ بات تم تو جانتے ہو اور اللہ نہیں جانتا ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا، جبکہ سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا۔ تو یعنی بہت ہی لطیف انداز بیان ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا نہیں کہ زمین میں یا آسمان میں کوئی اس کے حضور تمہاری سفارش کرنے والا بھی ہے، پھر یہ تم سفارشیوں کی خبر کس کو دے رہے ہو آخر؟ تو کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا، اور اگر ہے بھی کوئی تو اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے کوئی سفارش کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے جس کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ابتداء سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو بھی نبی جو تعلیم پیش کرتے رہے وہ یہی تعلیم تھی کہ ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے وہ اس نے بتا دی۔ یعنی غیب کی جو خبریں ہیں اللہ کے رسول وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں۔ اب اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو تم دراصل خود ہی اختلاف کر رہے ہو، تم خود اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی یا اللہ تعالیٰ کا ایک پہلے سے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو کب کا فیصلہ چکا دیا جاتا، یعنی اسی وقت ان کو عذاب مل جاتا۔ یعنی ہر نبی ایک ہی پیغام لائے تھے، اسی دین کو ماننے کی وہ لوگ تاکید کرتے تھے، لیکن لوگوں نے دھیرے دھیرے الگ الگ عقیدے اور الگ الگ مسلک بنا لیے، کوئی کافر بن گیا، کوئی مشرک بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی صابئی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب قسم کے اتنے ایسی کوئی نام اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو بس ایک ہی دین پیش کیا تھا، دین اسلام، اور اس کو ماننے والے مسلمان کہلاتے تھے۔ تو یہ لوگوں نے اختلافات کیا اور لوگوں نے اس کو بدل دیا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کوئی حصے معجزے نہیں دیے گئے جس کا وہ تقاضا کرتے تھے، جیسے وہ کہتے تھے کہ اچھا کوئی پہاڑ سونے کا کیوں نہیں ہو جاتا، یہ نہریں یہاں سے بہنا کیوں نہیں شروع ہو جاتی، چھت کی کڑیاں سونے کی کیوں نہیں بن جاتی، ایسے وہ تقاضے کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کی اسی کی نفی کی گئی ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور غیب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے رسول کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن کا معجزہ تھا، پھر جو باتیں بتائی گئی جو اللہ کے رسول نے پیشن گوئیاں کی تھیں وہی کے ذریعے سے جو آپ کو باتیں بتائی گئیں اور وہ بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ کے رسول کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد پورا کا پورا جزیرۃ العرب اور آس پاس کے جو علاقے تھے وہ سب کے سب شرک سے پاک ہو گئے، تقریباً لوگ مسلمان بن گئے۔ تو یہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ تھا، تو اس لیے کہا گیا کہ تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دین اسلام ہی غالب ہو کر رہا، اور یہی دین صحیح دین ہے، اس کو مانو گے تو تم فلاح کی طرف آؤ گے، اس کو اگر چھوڑتے ہو تو تم نے خود گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تو لہٰذا برے انجام کے پھر تم منتظر رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہم غور و فکر کرنے والے بنیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، قرآن کی آیت میں بھی، اور زمین اور آسمان میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ظاہر کی ہیں اس کو دیکھ کر بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور اللہ کی کبریائی کا احساس ہمارے دلوں میں جاگزین ہو جائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين